तो पकड़ेगा भी नहीं ना भाई, तो पकड़ेगा भी नहीं शायद। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد इससे पहले हम जो किस्से में जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जो मसाइल हमारे सामने आए, वो अभी तक पानी के मसाइल थे, अभी तक पानी के मसाइल। और पानी के मसाइल में आपके सामने जो बात आई वो ये है कि पानी जब तक पानी रहता है उसके अंदर दोनों सिफत पाई जाती है, पाक होने की भी और पाक करने की भी, दोनों सिफत उसके अंदर बाकी रहती है। और पानी ही असल है किसी भी गंदगी को पाक करने के ताल्लुक से। ये बात भी आपके सामने आई कि अगर पानी में कोई ऐसी चीज जो नजिस है, नापाक है, अगर वो मिल जाए और पानी के तीन औसाफ में से कोई वस्फ बदल जाए, यानी पानी का मजा बदल जाए, पानी का रंग बदल जाए या पानी की बू बदल जाए, तो पानी उसकी वजह से नापाक होता है। तो पानी की बात चली, अब जो चीज मिलने वाली है नजिस, कौन सी चीज है जिनको हम नजिस कहेंगे, नापाक कहेंगे, किन चीजों को शरीयत में नापाक कहा गया है, अब उसी का बयान शुरू होगा। हम कहेंगे नजासत का बयान। नजासत का बयान यानी कौन सी चीजें हैं जिनको शरीयत में नापाक कहा गया है, कौन सी चीजें नापाक हैं, ठीक है, इसी का बयान शुरू होगा। तमीज के तौर पर एक बात आपके सामने अर्ज कर दूं, इससे पहले जो लोग कवायद फिकिया की क्लास में शरीक थे उनको इसका इल्म होगा कि ये बहस आई थी कि असल ये है शरीयत में कि हर चीज पाक है, जाब्ते की हैसियत इसको हासिल है कि हर चीज क्या है, पाक है। जब तक उसके नजिस होने की, नापाक होने की दलील ना मिले, इसलिए किसी चीज के पाक होने की दलील नहीं देना है। किसकी दलील देना है? उसके नापाक होने की दलील देना है। तो जो चीजें पेश की जाएंगी इसमें वो वही हैं जिनको नजिस कहा गया है, तो उसके नापाक होने की, नजिस होने की दलील क्या है उसके साथ ही पेश करेंगे। इसीलिए कुछ चीजों के बारे में तो इत्तेफाक है उलमा का कि ये नजिस है, लेकिन कुछ चीजों के बारे में क्या है, इख्तिलाफ है, यानी वो दलील साबित है या नहीं, या उस दलील से ये बात साबित हो रही है या नहीं हो रही है, उन दोनों चीजों को सामने रख करके कुछ चीजों के बारे में इख्तिलाफ भी हुआ है। तो हम पहले उन चीजों को लेंगे जिसके बारे में सबका इत्तेफाक है, इजमा है कि ये नजिस है। तो कुछ चीजें आप लोग पहले बयान करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ चीजें जिनके नजिस नापाक होने के ताल्लुक से सबका इत्तेफाक है कि ये नजिस है। हाँ, किसका किसका?
इंसानों का
बोलिए इसको, इसलिए कि इसके बारे में भी मुतलक नहीं है ये। हाँ, सबसे पहले क्या है? इंसान का लेट्रिन या पेशाब, ये क्या है? नजिस है, नापाक है, इसके बारे में सबका इत्तेफाक, ठीक है ना। इंसान का ध्यान में रखिएगा, किसका? और चीजों का है, लेकिन उसमें इख्तिलाफ है कि वो पाक है या नापाक है। तो हम जब बात कर रहे हैं कि हम ऐसे मसाइल पेश कर रहे हैं अभी, सबका उसमें क्या है, इत्तेफाक है, सबके यहाँ है कि वो चीज नापाक है, उसमें इंसान के पेशाब और इंसान के लेटिन के बारे में, पाखाना के बारे में ये बात है। हालांकि ये लफ्ज भी जो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ये भी बहुत ही यानी किनाये का लफ्ज है, उस लफ्ज के लिए वो नहीं है, वो यानी उस चीज, उस गंदगी जो इंसान के जिस्म से निकलती है खाना खाने के बाद, जो इसका निकलना बहुत जरूरी है, वो जो तहारत की बात आती है उसके लिए ये लफ्ज नहीं है यार। इसका माना क्या होता है बोलूँ आपको उर्दू में? ये अरबी लफ्ज, ये फारसी लफ्ज है, ये यानी पैर के नीचे का घर, ये उसका माना हुआ, यानी पाए खाना, खाना कहते हैं अरबी में, फारसी में घर को, जैसे कहते खाने काबा, ठीक है। تو پا کہتے ہیں پیر کو فارسی میں, یہ فارسی زبان کا جو ہے لفظ ہے, اردو میں بہت سارے الفاظ فارسی کے استعمال ہوتے رہتے ہیں, تو یہ خود بھی اس چیز کے لیے نہیں ہے. تو چاہے آپ جو بھی لفظ استعمال کر لیں, حالانکہ اس کو بھی زبان سے ادا کرتے ہوئے اتنا اچھا نہیں لگتا ہے, حالانکہ اس خاص اس چیز کے لیے نہیں ہے, یہ بھی اس کو عربی میں برات کہتے ہیں جی, اور اس کو جو ہے پیشاب کو باول کہتے ہیں, باول براز, تو باول و براز کہہ لیتے ہیں ہم, باول و براز استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے, کبھی جو ہے پریشانی انشاءاللہ نہیں آئے گی. ذہن میں رکھ لیجیے, باول و براز کہیں گے تو جو انسان کے جسم سے دو چیزیں خارج ہو رہی ہیں, ایک لکوڈ اور ایک سخت سالڈ جو ہے, تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے, باول اور براز. اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ نجیس ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے. دلیل کیا ہے پیشاب کے ناپاک ہونے کی, باول کے ناپاک ہونے کی؟ ہاں, پیشاب کے خطروں سے بچنے کا حکم دیا گیا, ٹھیک ہے نا, پیشاب کے خطروں سے بچنے کا حکم دیا گیا, ٹھیک ہے. یہ حدیث یاد ہے آپ لوگوں کو, پیشاب کے خطروں سے بچنے کا جو حکم دیا گیا ہے, کوئی حدیث یاد ہے اس سلسلے میں؟ قبر والی حدیث ہے, ٹھیک ہے. پہلے ہم جو ہے دلیل کے طور پر اسی کو پیش کرتے ہیں, اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. استدلال کس کا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ اس حدیث سے ایک دوسرا بھی کرتے ہیں کہ اس میں خاص انسان کے پیشاب کی بات کہی گئی, کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری چیزوں کے پیشاب کے نجس ہونے کے بارے میں اتنا وہ نہیں رکھتے ہیں, خاص کہتے ہیں انسان کا پیشاب یہی نجس ہے. تو اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو قبر کے عذاب والی حدیث ہے اس میں جو حکم دیا گیا ہے وہ انسان کے پیشاب سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا پیشاب کیا ہے, نجس ہے. اور اسی سے پھر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ دوسرا پیشاب نجیس نہیں ہے. تو وہ حدیث میں آپ کو ایک مطلب یاد دلاتے ہوئے آگے بڑھوں, وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں ہو رہا ہے, حالانکہ وہ چیز وہ گناہ تو بڑا ہے, اس میں سے ایک کے بارے میں آپ نے کہا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یستتر من بولہ. یہی ہمارا یہاں پہ مقصد ہے, کیا ہے, فکان, میں عربی میں لکھ دیتا ہوں اس کو پہلے, اور کیسے اس سے استدلال کیا ہے وہ آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. یہ کئی طرح سے روایت آئی ہوئی ہے, کئی الفاظ ہیں اس کے جو عربی زبان تھوڑی جانتے ہیں پہلے سے ان کو زیادہ اس میں اور بھی آسانی ہوگی. بعض روایتوں میں آیا فکان لا یستتر من بولہ, اور بعض روایتوں میں فکان لا یستنزہ من بولہ, ٹھیک ہے. لا یستتر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لا یستتر کے معنی کیا ہوں گے؟ جی کیا ہوگا؟ ہاں چلو, ستر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ستر کے معنی پردہ, ستار, پردہ. یہ تو معلوم ہے ستر کہتے ہیں پردے کو عربی میں, یہ ہے نا لفظ معلوم ہے نا, سترہ کہتے ہیں, سترہ یسترو, اس کو پردہ کیا, اس کے لیے آڑ نہیں کیا. تو لا یستتر کا معنی کیا ہوا؟ جو اپنی پیشاب کے لیے آڑ نہیں کرتا تھا, پردہ نہیں کرتا تھا. تو مطلب کیا نکلتا ہے اس کا, حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو, الفاظ دیکھیں تو, بولیے, گویا کی پیشاب کرنے کے ٹائم میں وہ بے پردگی یعنی پردے کا اہتمام نہیں کرتا تھا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, پردے کے ساتھ پیشاب کرے, پردے کے ساتھ قضاء حاجت کرے اپنی, اس کا وہ خیال نہیں کرتا تھا. اس میں پیشاب کے چھینٹوں کا کہیں گا معاملہ نہیں, یہ جو الفاظ ہیں ان کے اندر یہ معنی نہیں ہوتا ہے. جبکہ وہی حدیث ان الفاظ میں بھی ہے, فکان لا یستنزہ, استنزہ کہتے ہیں کسی چیز سے بچنا, تو وہ اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا, یہ معنی اس لفظ سے ثابت ہوتا ہے. تو اس کی روشنی میں اس کا بھی معنی بیان کیا جاتا ہے. اور بعض لوگ دونوں کو ملا لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے وقت میں یہ بھی خیال رہے کہ شرمگاہ کی حفاظت بھی ہونی چاہیے, پردہ بھی کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بھی چاہیے. یا اس فکان الاستر ممبولہی کا معنی حافظ ابن رحمت اللہ علیہ نے بولو اس میں فتح الباری میں یہ بیان کیا کہ پیشاب کرنے کے ٹائم میں وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا تھا کہ جس جگہ میں پیشاب کر رہا ہوں اس جگہ سے چھینٹے اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. یعنی جگہ دیکھ کر کے پیشاب کرنے کی بات, اپنے آپ کو محفوظ کرنا پیشاب کے چھینٹوں سے, اس کا وہ خیال نہیں کرتا تھا. یہ معنی لا یجر النفس سترۃ بینہ وبین بولہ, اپنے اور پیشاب کے درمیان سترا نہیں کرتا تھا, یعنی اس کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا تھا اپنی طرف سے. ٹھیک ہے, چاہے یہ ہو چاہے یہ لفظ ہو, دونوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص استنجا کرے تو دونوں چیزیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچائے, اس کی شرمگاہ پر کسی کی نگاہ نہ پڑے. دوسری چیز ہے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائے. پیشاب کے چھینٹے نہیں پڑنے چاہیے, اگر یہ پیشاب کے چھینٹے پاک ہیں تو پھر اس سے بچانے کی بات کیوں کریں گے. اگر عام پانی پاک پانی ہے آپ کے جسم کو لگ جائے تو کوئی پریشانی کی بات تو نہیں, پریشانی کی بات اسی وقت آئے گی جب یہ چھینٹے اوپر آ جائیں گے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ پیشاب کے چھینٹے اوپر آئے ہم کو نظر بھی نہیں آیا اور ہم نے اس جگہ کو پاک بھی نہیں کیا اور کیا کر لیا, نماز پڑھ لی, نماز صحیح نہیں ہوگی کیونکہ اس نے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچایا نہیں. پیشاب کے چھینٹے چونکہ ناپاک ہے اس لیے وہ جگہ کیا ہو جائے گی ناپاک. تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی جو تھی تاکید کی گئی اسی لیے کی گئی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہ کریں, پیشاب کے چھینٹے لگ بھی جائیں اور آپ کو معلوم نہ ہو. آئی بات سمجھ میں, اسی لیے سختی کے ساتھ اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ کبھی انجانے میں ایک چیز ہو گئی ہے تو وہ معفو انہو ہے, یعنی اسے معاف کیا جائے گا. لیکن اگر جان بوجھ کر کے آپ ایسا کر رہے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے نہیں ہیں تو اس کا کیا ہوگا, مواخذہ ہوگا. نہ صرف یہ مواخذہ بلکہ قبر کے عذاب کا ایک اہم سبب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بچنے کی بات کہی گئی اسی سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ پیشاب انسان کا کیا ہے, ناپاک. ایک دوسری حدیث جو عام طریقے سے آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں بار بار آتی بھی رہتی ہے کہ ایک عرابی نے ایک مرتبہ آ کر کے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا, مسجد میں آ کر کے پیشاب کر دیا تھا. پیشاب کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی منگایا اور اس کے اوپر بہا دیا اور کہا کہ یہ مسجد ان سب چیزوں کے لیے نہیں, گندگی کی چیزیں اس سے دور ہے. اس سے بھی دلیل لیتے ہیں کہ انسان کا پیشاب ناپاک ہے. ایک تیسری دلیل جو ان دونوں دلیلوں کے مقابلے میں نزدیک زیادہ واضح ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچی اور بچے کے پیشاب میں فرق کیا جائے گا. سنن کی روایت ہے, ابو سلم اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغسل بول الجاریتی و یرش بول الغلام, کہ لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب کو چھینٹے مارے جائیں گے. یہاں بھی کیوں دھویا جائے گا, کوئی ایک پاک چیز لگ جائے جسم سے کپڑے سے تو اسے دھونا ضروری نہیں ہوتا ہے. دھونا کب ضروری ہوتا ہے, جب ناپاک چیز لگ جائے. تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ جب وہ بچی کے پیشاب کو, بچے کے پیشاب کو یہاں پر دھونے اور چھینٹے مارنے کی بات کہی گئی ہے تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ان دونوں کا پیشاب کیا ہے, ناپاک ہے, نجیس ہے. جب بچے کا نجیس ہے تو بڑے کا بدرجہ اولاد نجیس ہوگا, تو وہ بھی اس کی نجاست کی دلیل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات تھی کس کے بارے میں, پیشاب کے بارے میں. پیشاب نجیس ہے, اس کی چند دلیلیں آپ کے سامنے آگے, ویسے بھی مسئلے میں اجماع ہے, زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. دوسرا مسئلہ کس کا ہے, براز کا. کس کا, براز کا, لیٹرین کا. انسان کا فضلہ اس کا لیٹرین یہ ناپاک ہے, اس کی دلیل کیا ہے بولیے. بہت آسان ہے. یعنی جو اب تک ہم نے کہا ہے بس تھوڑے سے وہ کریں تو آپ جو ہے, یعنی یہ استدلال کے طریقے ہیں شریعت کے اندر جو بار بار کرنے کی وجہ سے آپ کو خود بھی اس کی ایک مشق ہو جائے گی کہ ایسے استدلال کیا جاتا ہے. ہاں وہ چھوڑو, اس کا
پیشاب کو پاک کرنے کے لیے کہا ہے تو
پہلے سب سے کیا ہے اس میں کہ جب سے جس بھی پیشاب کی آپ کے دلائل تھے انہی دلائل سے آپ کس کے لیے استدلال کر سکتے ہیں, لیٹرین کے لیے اس دلیل لے سکتے ہیں. کیسے؟ پیشاب اپنی نجاست کے لحاظ سے لیٹرین کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے. یعنی جو گندگی جو بھی آپ کی طبیعی کراہت ہے وہ کیا ہے, بہت ہلکی چیز ہے. آپ کی طبیعت میں اس کے لیے کھانے کے لیے کراہت اس سے بھی زیادہ ہے. بدبو لے لیجیے, کوئی بھی چیز لے لیجیے, ہر چیز کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ زیادتی پائی جاتی ہے. جب یہی نجس ہے تو یہ بدرجہ اولا نجس ہوگا, اسی کو کہتے ہیں بدرجہ اولا نجس ہوگا. کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں جب ایک چیز ہوتی ہے وہ نجس ہوتی ہے تو کہتے ہیں دوسری چیز بدرجہ اولا نجس ہوگی, جو اس سے بھی زیادہ گندی چیز ہے. یعنی اس طرح کے استدلال کئی مسائل میں آپ کو آتے رہیں گے. میں آپ کو ایک اور مثال دوں, جیسے چاندی کے برتن میں پانی پینے سے کیا کیا, منع کیا. اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ سونے کے برتن میں پانی پینا جائز, کھانا جائز نہیں ہے. کیوں؟ پینا یہ ہلکا ہے کھانے کے مقابلے میں, چاندی یہ ہلکا ہے سونے کے مقابلے میں. جب اس میں جائز نہیں, چاندی میں جائز نہیں, سونے میں بدر جائز اولا جائز ہوگا. تو اور بھی مسائل آپ کے سامنے آئیں گے اس طرح کے. یہ استدلال کا ایک طریقہ ہے شریعت میں. تو جب پیشاب نجس ہے تو یہ لیٹرین بدرجہ اولا نجس ہوگا. جی اس کے علاوہ کچھ دلیل ہے؟ جی پاک کرتے تھے جی جی جی. اس سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس کے اندر یہ بیان ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جو آئے تھے اس میں کیا بیان ہے, اور جا احد منکم من الغائط او لامستم, اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں تیمم کرنے کی بات کہی گئی ہے, اگر پانی نہیں تو آپ تیمم کر لیجئے. تو وضو ٹوٹنے کی بات تو یہ تو مسلم ہے, اس کے نجس ہونے کی بات, اس کے نجس ہونے کی بات کہیں کسی حدیث میں آپ کو ایسا کوئی لفظ گزرا ہوا ہے؟
اگر تم سے کوئی کسی گندگی میں جو ہے پاؤ رکھے
جی ہاں, اس میں لفظ جو ہے ازا کا آیا ہوا ہے. کس کا آیا ہوا ہے؟ عام طریقے سے جو فقہی کتابیں ہیں اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ اذا وطی احدکم الازا, اذا وطی احدکم الازا, جب تم میں سے کوئی آدمی گندگی کو رون دے, یعنی گندگی پر اذا, اصل میں عربی میں اس کے معنی ہے تکلیف دے چیز, ما یتعذب به الناس, جس سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے, اس پر پاؤں رکھ دے تو اس کی پیر, اس کی جو جوتے کی پاکی یہ ہے کہ اس کو مٹی میں رگڑ لے. اور بھی دوسری احادیث ہیں اس سلسلے میں جو اسی یعنی اذا کے لفظ کے ساتھ آئی ہوئی, اس میں صراحت کے ساتھ کس کا بیان نہیں ہے, اسی کا بیان. حالانکہ وہی دلیل کے طور پر پیش کیے ہوئے, کسی بھی کتاب کو آپ اٹھائیں گے, جو کتاب آپ کے پاس ہے جو خاص طریقے سے اس وقت پڑھنے کے لیے بات کہی گئی تھی, اس کے اندر بھی اسی حدیث کو پیش کر کے پیش کرتے ہیں. حالانکہ اس میں لفظ کیا آیا ہوا ہے, اذا, کوئی بھی چیز جو تکلیف پہنچانے والی ہے اسے اذا کہتے ہیں. بہرحال لیٹرین بھی انسان کا تکلیف پہنچانے والی چیز ہے تو وہ اس کے اندر اس لحاظ سے داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ایک چیز پیش کی تھی اور وہ واضح دلیل ہے اس کے مقابلے میں, وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو اس کی صفائی کے لیے آپ نے دو چیزیں کی ہیں, ایک تو یہ کہ پتھر استعمال کریں اور وہ بھی کم سے کم تین, اگر تین میں صفائی نہ ہو تو زیادہ پانچ سات, یعنی جب زیادہ کریں گے تو جو ہے وتر کا خیال کریں گے, پانچ سات. مطلب کیا ہوا, صفائی کرنا ضروری ہے, صفائی کرنا ضروری ہے. اگر صفائی نہیں ہوئی ہے تین میں تو تین سے زیادہ بھی استعمال کر کے صفائی کرنا ضروری ہے. کوئی چیز نجس نہ ہو تو اس کی صفائی کرنا ضروری نہیں ہوتا. یعنی آپ کی طبیعت کے لحاظ سے ہر چیز صاف ہونی چاہیے الگ بات ہے, لیکن اگر وہ چیز پورے طریقے سے صاف نہیں ہے تب بھی آپ اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, آپ پاک مانے جائیں گے. لیکن یہاں یہ بات رکھی گئی ہے کہ صفائی ضروری ہے, تین کم سے کم استعمال کرنا. اگر تین میں صفائی پوری نہیں ہوئی تو تین سے زیادہ بھی کریں گے, پانچ سات جتنے بھی پتھر استعمال کریں کریں گے یا مٹی استعمال کریں گے, لیکن صفائی کرنا ضروری ہے. بہرحال یہ دو چیزیں تھیں, اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب ہم اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے, آج اسی کے بارے میں خاص طریقے سے آج کا درس رہے گا, سمجھیے گی, جس میں اختلاف ہے. انسان کا بول اور براز, انسان کا بول اور براز, بول براز کسے کہتے ہیں وہ تو پہلے سے آ چکی ہے بات, جو لوگ بعد میں آئے ہوئے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. بول اور براز ہیں, پیشاب اور پخانہ, لیٹرین جو ہے انسان کا, اس کے بارے میں تو ہو گئی بات. چھوٹے بچے کے بارے میں اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے, کیا ہے؟ چھوٹے بچے کے بارے میں. جو چھوٹے بچے سے مراد ایسا بچہ جس کی غذا صرف دودھ ہے, یعنی مستقل اس کی غذا دودھ ہے. بڑی بہت کچھ چیزیں اور بھی منہ میں وہ الگ بات ہے, لیکن اصل غذا کیا ہے اس کی؟ دودھ ہے. ایسے کسی بچے کا پیشاب یا بچی کا پیشاب جو دو سال کے اندر ہے, جن کی اصل غذا کیا ہوتی ہے؟ دودھ ہوتی ہے, جن کو بول روضی کہتے ہیں, پچھلے روضی جن کو کہا جاتا ہے, دودھ پیتا بچہ. تو ایسے بچے کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟ جی جی جی, تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ اس کے بارے میں تھوڑا مسئلہ ہے کہ اس کے نجس ہونے کی جہاں تک بات ہے, صحیح بات یہی ہے کہ سارے لوگ نجس ہونے کے قائل ہیں. یہ سبھی میں نے آپ سے کہا کہ انسان کا پیشاب, انسان کا لیٹرین, یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے, اس میں کسی کو کلام نہیں ہے. تو چھوٹے بچے کا پیشاب بھی اسی حکم میں ہے, فرق صرف کیا کرتے ہیں؟ صاف کرنے کا طریقہ, اس میں فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ ایک حدیث ہے, جب بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی بھی تھی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب کو چھینٹا مارا جائے گا. اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون, جو ان کی کنیت جو ام خیر ہے, وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر, آپ کے جو ہے گود میں ان کو دے دیتی ہیں, بچے کو دے دیتی ہیں, بچہ وہاں پر پیشاب. یہ حسن حسن کے بارے میں بھی ہے اس طرح کی جو حدیث ہے, لیکن یہ جو ام خیر کی حدیث, یہ صحیح بخاری میں, اس لیے میں چاہ رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث بھی سامنے رہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ جو حدیث ہیں ان میں کچھ کلام بھی ہے, لیکن صحیح بات یہ کہ وہ صحیح ہیں, یعنی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, ہم اس کو بھی ذہن میں ہم کو رکھنا چاہیے. تو بچے نے کیا کر دیا؟ پیشاب کر دیا. کس کی گود میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ڈانٹا؟ نہیں ڈانٹا. یعنی ابھی جو مسائل ہیں, جو شریعت کے مسائل جس پر عمل ہونا چاہیے اور اس میں انسان کی تربیت بھی ہوتی ہے, کتنا اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے. آج کل چن چن کر کے, میں نے ابھی کہا تھا تصویر کے معاملے میں, ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, اس میں سے کیا بھی ہے. اب بچے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہاں, ایسا بنا دیے ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے باندھے ہوئے رہے, نہ کسی کو پیشاب لگے, نہ کسی کو اس کا لیٹرین لگے, بالکل جو ہے صاف ستھرا اس کو لے کر کے رہے, کسی کے بھی جسم پر اس کا پیشاب نہ باپ کے نہ ماں کے, ہے یا نہیں بولو؟ یعنی وہ ماں جب اس کی گندگی کو صاف کرتی تھی, اس کی جو وہ طبیعت ہوتی تھی, وہ جو بچے کی خدمت ہوتی تھی, بچہ کا جو احساس کی اس کو اس طرح کی تکلیف سے کون اس کو صاف کر دی ہے, اس کی وہ جو رشتوں کا آپس میں مان ہوتا ہے اس کی وجہ سے, وہ جو احترام ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ سب چیزیں باندھنے کے بعد باقی رہتا ہے, وہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا. ہے یا نہیں بولو؟ اب کسی کے گھر پر جو بچہ پیشاب نہیں کرتا, اب اس وقت غصہ جو آتا ہے اس غصے پر کنٹرول کرنا, کیسے کنٹرول کرنا چاہیے, وہ چیزیں نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اونچا اخلاق, آپ کے جو اونچے اخلاق تھے, وہ بات جو اس کے اندر تھی کہ آپ نے کچھ بھی اس عورت کو بھی کچھ نہیں کہا اور اپنی طبیعت میں کسی طرح بھی ہجلاہٹ کا کوئی جو ہے اثر آپ کی طبیعت میں دیکھا نہیں گیا، بلکہ صرف پانی منگایا اور وہاں پر چھینکا مار دیا اور کہا کہ یہی اس کے پاس کرنے کا طریقہ، یہی بات جو یہی اس کے پاس کرنے کا طریقہ. تو بچے کے پیشاب اور بچی کے پیشاب کے تعلق سے کیا حکم ہے، اس سلسلے میں فقہا نے اختلاف کیا ہے. یہ مسئلہ ہم آج خاص طریقے سے پڑھیں گے. جمہور کا قول اس سلسلے میں یہ ہے، ہم وہی کر دیتے ہیں، حنابلہ شوافی اہل ظاہر اور سارے محدثین اس میں شامل ہیں، بچے کا پیشاب بچی کا پیشاب پہلے دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا. دوسرا قول اس سلسلے میں احناف کا اور مالکیہ کا ہے، امام اوزائی کا نام ہم شروع میں جب آپ کو بتا رہے تھے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی یہ بھی ہیں امام اوزائی، جو شام کے امام مانے جاتے تھے. ان کا بھی اپنا اس وقت ایک ان کی چرچا تھی، لیکن ان کے شاگردوں نے ان کے مذہب کو آگے نہیں بڑھایا، ان کا نام آگے نہیں آ سکا. ان کا قول یہ ہے دونوں کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا. میں نے صرف لکھ دیا ہے، ویسے آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ سن کر کے ہی اس کو، پڑھنے کا مسئلہ کم ہی لوگوں کا ہوگا میں یہاں تک سمجھتا ہوں، تو اس لیے آرام سے سنیے اس کو کیا لکھا ہوا ہے. یہ پہلا کیا ہے، حنابلہ کا یعنی حنبلی مسلک، دوسرا شافعی مسلک، تیسرا اہل ظاہر یعنی ظاہریہ کا جو ہے، اور سارے محدثین کا بھی یہی قول ہے کہ بچی کا پیشاب دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا، یعنی دونوں کے پیشاب میں فرق کریں گے. کب تک فرق کریں گے؟ جب تک بچہ صرف دودھ پیتا ہے، اس کی غذا صرف دودھ ہے، اس میں فرق کریں گے. احناف کا اور مالکیہ کا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا. جیسے عام لوگوں کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے، ویسے ہی ان دونوں بچوں کے پیشاب کو بھی دھویا جائے گا. پاک کرنے کا طریقہ چونکہ نجس ہے، اس لیے دونوں کو دھویا جائے گا. بچے کے پیشاب پہ چھینٹا مارنے کی بات وہ لوگ نہیں کہتے. تیسرا امام اوزائی کا یہ ہے کہ دونوں کے پیشاب پر کیا کریں گے، چھینٹا ماریں گے تو پاک ہو جائے گا. ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے، یہ یعنی فرق کرنا، یہ تو یہ ہے کہ دونوں کے لیے آسان بات ہے، اس میں کیا ہے دونوں کے لیے مشکل بات ہے. اس میں یہ کہ ایک کے لیے آسانی اور ایک کے لیے مشکل ہے، ٹھیک ہے، ایسی یاد رکھیے چیزیں. ویسے تو اس طرح سے کر کے جو ہے انشاءاللہ یاد رہیں گے. نہیں جی 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 تو اس طرح سے یہ چیز کیا رہے گی، یاد رہے گی انشاءاللہ. اب معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ فرق کرتے ہیں کیوں فرق کرتے ہیں، کیوں فرق کرتے ہیں. بچے کے بارے میں بھی میں نے ایک حدیث بیان کی تھی آپ کو، ام قیس جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بچے کو لے کر کے آئی تھی اور بچے نے پیشاب کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، تو آپ نے پانی منگایا. اس میں الفاظ پھر صحیح بخاری میں فنضحہ ولم یغسلہ، اس پر چھینٹا مارا اور اس کو دھویا نہیں. تو یہ بچے کے پیشاب پر چھینٹا مارنے کی بات ہے. بچے کے پیشاب کو دھونے کا جہاں تک معاملہ ہے، تو اس طرح کی سنن کے سنن ابی داؤد جامع ترمذی سنن ابن ماجہ وغیرہ کی کئی روایتیں اس سلسلے میں ہیں، اور ساری روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے، الفاظ یہ ہیں سب کے نہیں اس کے، کہ بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا، ٹھیک ہے. یغسل بول الجاریہ، عربی میں اس کے الفاظ یغسل بول الجاریہ ویرش بول الغلام، یعنی لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا. اس طرح سے تفریق کے ساتھ حدیثیں کئی ایک آئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کے پیشاب میں فرق کیا جائے گا. احناف اور مالکیہ کی جہاں تک بات ہے اس سلسلے میں، تو انہوں نے ان حدیثوں کو نہیں لیا ہے جس میں دونوں کو تفریق کی جاتی ہے، دونوں کی تفریق. جیسا بھی میں نے بتایا ابو السمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا، انہوں نے یہ حدیث نہیں لی. نہ لینے کی وجہ چاہے اس حدیث کا ان کے یہاں ضعیف ہونا ہو، یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو، جو بھی وجہ ہے وہ لوگ اس حدیث سے استدلال نہیں کرتے ہیں. مسئلہ صرف صحیح بخاری کی حدیث کا ہے جو ام قیس کی روایت ہے، جس میں یہ بیان آیا کہ بچے کے پیشاب پر کیا کیا گیا ہے، چھینٹا مارا گیا ہے. تو اس کے بارے میں وہاں پر جو خاص طریقے سے احناف کی یہاں سے جو جواب اس کا آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا مطلب دھونا ہے وہاں پر. فنضحہ جو لفظ آیا ہوا اس کا مطلب کیا ہے وہاں پر؟ دھونا، آپ نے دھویا. لیکن جو اس کے بعد آیا ولم یغسل، اس کو دھویا نہیں، تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ولم یغسل غسلا مبالغا فیہ، یعنی بہت زیادہ نہیں دھویا بلکہ تھوڑا سا دھو کر کے کیا کیا، چھوڑ دیا، یہ مطلب ہے اس کا، لیکن آپ نے دھویا ہے وہاں پر. تو یہ ان کی طرف سے جواب ہے. بہرحال یہ جواب اتنا زیادہ قابل اطمینان نہیں ہے، اسی لیے وہ حدیثیں جن میں تفریق کی گئی ہیں وہ حدیثیں اس قابل ہیں کہ ان سے استدلال کیا جائے، اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے، تفریق کی بات کہی جاتی ہے. جہاں تک امام اوزائی کی بات ہے تو یہ بھی دلیل سے خالی ہے، کیونکہ بچی کے پیشاب کے بارے میں بالکل وضاحت کے ساتھ جب حدیثوں میں یہ آیا ہوا ہے تفریق کا بیان کہ بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، تو پھر یہ بات جو امام اوزائی رحمتہ اللہ علیہ کی ہے وہ بھی تسلیم کے قابل نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، یعنی یہی بات کہی جائے گی کہ بچے اور بچی کے پیشاب میں کیا کریں گے، کریں گے دلائل کی روشنی میں. یہ بات چونکہ بہت زیادہ واضح ہے اس لحاظ سے ہم نہیں کہتے ہیں کہ اس کا پیشاب نجس نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ پیشاب کی طہارت میں فرق کیا ہے شریعت نے، تو ہم بھی اس فرق کو کیا کریں گے، تسلیم کریں گے. یعنی بچے کے پیشاب کی پاکی کا طریقہ یہ ہوگا کہ صرف چھینٹا مار دیں تو کافی ہے، اور بچی کے پیشاب کے لیے ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جب یہ بات آئی گئی ہے تب ایک مسئلہ یہ بھی آئے گا کہ کیوں آخر شریعت نے دونوں میں فرق کیا ہے، کیوں دونوں میں فرق کیا ہے، آئے گا نہیں سوال؟ اگر آپ پہلا قول لیتے ہو تو یہ سوال آئے گا، دوسرا ایسے سال ہوگا تو یہ سوال نہیں آتا، کیونکہ فرق نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، اگر لڑکیاں آپ سے سوال کرنے لگے، لڑکیوں کو آپ پڑھا رہے ہو اور آپ سے سوال کرنا شروع کریں کہ یہ ہمارے میں اور بچوں میں کیوں فرق کیا گیا ہے، تو ایک سوال آئے گا تو کیا جواب دیں گے، بولیے. فرق ہوتا ہے دونوں کی یورین میں، کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. ایسا بھی ایک جواب انہوں نے دیا کہ دونوں کے یورین میں کیا ہے، فرق ہے. بہت سارے ڈاکٹروں نے یہ بات لکھی ہے کہ دونوں کے پیشاب میں فرق ہوتا ہے، اور شریعت نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے کیا کیا ہے، فرق رکھا ہے، لیکن دو سال کی مدت رکھی، یعنی صرف جو ہے دودھ ہی اس کی غذا ہو تبھی. اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس سلسلے میں، یعنی ڈاکٹروں نے جو لکھا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اور کہ جب صرف غذا دودھ ہے تو دودھ ایک ہلکی غذا ہوتی ہے، خاص طور کے جو ماں کا دودھ ہوتا ہے وہ بچے کی صحت کے لیے بہت ہلکی چیز ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو بھی نجاست باہر نکلتی ہے وہ بڑی ہلکی نجاست ہوتی ہے، بڑی ہلکی نجاست ہوتی ہے. لیکن اس میں دونوں برابر ہیں، کون، لڑکا بھی اور لڑکی بھی، غذا کے لحاظ سے. لیکن پھر دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو یعنی مذکر اور مونس کہتے ہیں، یعنی میل اور فیمل کے تعلق سے، تو میل کی طبیعت میں اور فیمل کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، اس کو بھی سب لوگ جانتے ہیں، یعنی گرمی اور گرمی کا کم ہونا. تو جو میل کی طبیعت میں چیز پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ اس کی جو نجاست ہوتی ہے اور ہلکی ہو جاتی ہے، بچے کی نجاست اور ہلکی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا یورین جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور بچی کا یورین الگ ہوتا ہے، اس کی نجاست اتنی ہلکی نہیں ہو پاتی ہے اس کی طبیعت کی وجہ سے، اسی لیے بچے کے پیشاب میں اور بچی کے پیشاب میں فرق کیا گیا ہے. یہ تو پہلی بات ہو گئی. یہ تو ڈاکٹروں کی بات ہے, ڈاکٹر لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں, ہم لوگ تو اتنا سمجھ نہیں سکتے, لیکن جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں مان لیتے. سب سے بڑے ڈاکٹر کون ہے؟ اللہ کے رسول سلم بیان کیا, اس لیے ہم مان لیتے. اور بولیے, اصل صحیح بات یہ ہے, میں آپ کو اس میں ایک بات اور عرض کر دوں, صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ صحابہ کا یہ طریقہ نہیں رہا. کون سا طریقہ؟ اگر شریعت میں کوئی حکم آیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں یہ کرنے کا کیوں ایسا کیا, یعنی کیوں والا ان کا کبھی بھی مزاج یا منہج نہیں رہا ہے. یعنی اس سے پہلے میں نے کئی مثالیں آپ کو دی تھیں اس کی, کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کیوں فرق کیا گیا عورت کو, کہ وہ نماز کی قضا نہیں کرتی ہے اور روزے کی قضا کرتی ہے, تو انہوں نے کہا کیا تم حروریہ ہو. یعنی یہ ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں اور ہم نے کبھی اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں. اس لیے ان دونوں میں تفریق کرنے کی کوئی بھی بات آپ کسی صحابی سے نہیں پائیں گے کہ کبھی انہوں نے کہا ہو کہ اس وجہ سے بچی اور بچے کے پیشاب میں فرق کیا گیا, یا کسی نے سوال کیا ہو آپ کوئی بات نہیں پائیں گے. یہ ساری باتیں کون لوگ بیان کرتے ہیں؟ بعض کے لوگوں میں جو ابھی بات آئی ہے, یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک پوری کتاب لکھی اسی کے بارے میں, اس کے بارے میں شریعت کی جو بعض مسائل ہیں اس کی علت کیا ہے, سبب کیا ہے, کیوں ایسا کیا گیا, یہ بچی اور بچی کے پیشاب میں کیوں فرق کیا گیا, اس کے بارے میں پوری کتاب صرف اسی مسئلے پر لکھی ہے کہ کیوں ایسا کیا گیا, کیوں جو ہے زنا کی سزا شادی شدہ آدمی ہو تو رجم رکھی گئی ہے, کیوں ایسا کیا گیا, جو بھی شریعت کی احکام ہے اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے, اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. ایک مستقل کتاب ان کی اسی پر, اس کتاب میں انہوں نے اس کے تین سبب بیان کیے ہیں. کتنے؟ ایک وہی ہے جو انہوں نے بیان کیا, یعنی دونوں کی پیشاب میں فرق ہے طبیعت انسانی فطرت کے لحاظ سے, بچے کا پیشاب نجاست کے لحاظ سے ہلکا ہوتا ہے اور بچی کا پیشاب اس کے لحاظ سے نجاست میں زیادہ ہوتا ہے, اس لیے دونوں میں فرق کیا گیا. دوسرا سبب بیان کیا انہوں نے کہ بچہ لوگوں کو زیادہ محبوب ہوتا ہے, یعنی بیٹا لوگوں کو زیادہ محبوب ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ اسے گود میں زیادہ لے کر کے چلتے پھرتے ہیں. جب زیادہ گود میں لیا جاتا ہے تو اس بات کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ کپڑے پر پیشاب بھی زیادہ کرے گا. ٹھیک ہے, بچہ لوگوں کو زیادہ پسند ہوتا ہے, یعنی جو ہے بچہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ مرد بچہ ہے, کون سا, حالانکہ بچہ کے اندر ہی وہ مانا ہے کہ بچے کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے. تو بچہ یہ لوگوں کو زیادہ محبوب ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا گود میں اٹھانا بھی زیادہ ہوتا ہے, جب گود میں زیادہ اٹھائیں گے تو پیشاب بھی وہ کیا کرے گا, زیادہ کرے گا. اس لیے شریعت نے یہ آسانی رکھی ہے بچے کے پیشاب کے بارے میں, اس قاعدے کے تحت جو آپ پڑھ چکے خواجہ فقیہ میں, المشقت و تجلب التیسیر, پریشانی کہلاتی ہے آسانی رہا. چونکہ پریشانی زیادہ ہے بچے کے تعلق سے زیادہ گود میں لینے کی وجہ سے, اس لیے یہ پریشانی آسانی رہتی ہے. تو شریعت نے تھوڑا آسانی کر دی کہ آپ صرف چھوٹا مارو گے تو کام چل جائے گا. ٹھیک ہے, حالانکہ جب یہ بیان کریں گے تو میں آپ کے سامنے بیان کروں آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے, لیکن اگر میں اس کو لڑکیوں کے سامنے بیان کر کے کہیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ قول ہے. ٹھیک ہے, یعنی کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو لڑکے پسند ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو لڑکیاں زیادہ پسند ہوتی ہیں, ایسا بھی ہے بعض لوگوں کو لڑکیاں بہت زیادہ کھلاتے ہیں, ان کو جو ہے ان کو زیادہ لڑکیاں پسند ہیں, تو الگ الگ طبیعت ہے. لیکن اگر آپ اس میں ووٹنگ کرائیں گے دنیا کے اندر تو یہ یقینی بات ہے کہ زیادہ لوگ ملیں گے وہ جو لڑکوں کو پسند کرتے ہیں. اگر آپ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو پورے اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کی ووٹنگ کرائیں گے زیادہ لوگ لڑکوں کو پسند کرنے والے ہی ملیں گے, تو ان کی بات اس حد تک جو ہے سچی ہے. تیسرا سبب انہوں نے بیان کیا ہے اس سلسلے میں, کہتے ہیں کہ دونوں کے جو پیشاب کرنے کی جگہ ہے اس کے پاس, آپ کو جس کو سوچ لیجیے ذہن میں اس کو بولنے کی ضرورت نہیں, پیشاب کرنے کی جو جگہ ہے اس کے پاس. کہتے ہیں کہ لڑکے کا جو پیشاب ہوتا ہے, بچے کا جو پیشاب ہوتا ہے, اس کے جو پیشاب کرنے کا آلہ ہے, جو اس کا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں پرائیویٹ پارٹ کہتے ہیں, یعنی مخصوص جو ہے جو اس کا یہ ہے پیشاب کرنے کی جگہ ہے, وہ کبھی بھی اس کے اندر انتشار ہوتا ہے پیشاب کرنے کے ٹائم میں. سمجھ رہے ہیں نا انتشار کا مطلب, یعنی وہ کھڑا ہوتا ہے تب جا کر کے پیشاب ہوتا ہے. ٹائم میں وہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پیشاب زیادہ جگہوں پر پھیلتا ہے، ٹھیک ہے، پیشاب زیادہ جگہوں پر، جسم کے زیادہ جگہوں پر وہ پیشاب لگ جاتا ہے، یہ لگنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے بچی کے مقابلے میں، کہ بچی کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ جس جگہ سے آتا ہے وہ جو ہے تنگ جگہ پر کشادہ جگہ ہوتی ہے بچے کے اس کے مقابلے میں، اور وہ جگہ ایسا ہے کہ جب وہ پیشاب کرے گی تو ایک ہی جگہ پیشاب، وہ پھیلنے کا معاملہ اس کا نہیں ہوتا، جب بھی پیشاب کرے گا تو ایک ہی جگہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے دھونا آسان ہے اور بچے کے پیشاب کا دھونا مشکل ہے، پھر وہی قاعدہ المشقت تجل و تحصیل، کہ چونکہ بچے کے پیشاب جگہ جگہ لگ جانے کی وجہ سے جگہ جگہ دھونا مشکل ہے، اس لیے وہاں سے چھینٹا مارنے کے لیے کہا گیا کہ اس سے وہ ہو جائے گا اور بچے کے پیشاب کو دھونے کی بات کی گئی، یہ ان کی باتیں ہیں، کیوں جی اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں ہیں، لیکن ہمارے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دونوں کے پیشاب میں کیا کیا جائے گا، فرق کیا جائے گا، بس کافی ہے، دونوں کے پیشاب میں کیا کریں گے، فرق کریں گے، یعنی بچے کے پیشاب کو چھینٹا مار دیں گے تو پاک ہو جائے گا، اور بچی کے پیشاب میں دھونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہاں
لڑکی کے پیشاب کو دھونا ہے،
ہاں
مطلب اسی حدیث سے ملے گی صحیح بخاری کے،
نہیں اس میں نہیں ہے، ابھی جو مطلب کہ ابو السم ہے اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سنن ابی داؤد کی اور سنن نسائی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ، کہ اس میں یہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، یہ سلو بول الجاریتی، یہ الفاظ ہیں اس کے، بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے، تو دھونے کی بات باقاعدہ حدیثوں میں آئی ہوئی ہے اسی تفریق کے ساتھ، اسی لیے تفریق کرتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اس کو بہنا آنا تو نہیں ہے، کچھ بھی کرنا نہیں ہے، صرف چھینٹا مارنے کا ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں تک بات آ گئی کہ یہ کس کے بارے میں بات آ گئی، بچے اور بچی کے پیشاب کے بارے، کتنا ٹائم ہے ذرا، فائیو ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ، یعنی آٹھ بجنے میں یا پونے آٹھ بجنے میں، آٹھ بجنے میں نا، پونے آٹھ کا حساب سنیں تو پندرہ منٹ ہے، اسی سے جڑا ہوا ایک دوسرا مسئلہ جو آج کل خاص طریقے سے ان گھرانوں میں جو جن کے یہاں بچوں کو یہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے ہم پر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو جو باندھنے کا رواج ہے، تو اس میں یہ مسائل کم پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک دوسرا مسئلہ ہے جو اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ زیادہ پیش آتا ہے، وہ معاملہ بچے کے قے کرنے کا، یعنی کیا کہتے ہیں قے کو اومٹ کرنا، تو یہ بچے کے قے کرنے کا معاملہ یہ زیادہ پیش آتا ہے، اگر آپ دیکھیں واقعی معنی میں تو وہ زیادہ پیش آتا ہے اس کے مقابلے میں، حالانکہ یہ اس سے زیادہ ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے ایک جگہ ایک جو اس کا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے اس سے بچنے کا، لیکن اس سے بچنے کا تو منہ میں کیا باندھ کر رکھیں گے اس کو، تو کوئی طریقہ نہیں آیا ہوا ہے، اس لیے ابھی وہ کپڑوں پر لگنے کا اور جسم پر لگنے کا وہ تو باقی ہے، وہ ٹھیک ہے، تو یہ بچہ اگر جو ہے اس کا خاص یہ چھوٹے بچوں کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا تو یہ ہے کہ اگر ان کو اس طرح کی کوئی محسوس ہو جائیں گے اپنا جو ہے باتھ روم میں مس کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے، لیکن بچے کی وجہ سے کہ بچے کا یہ عام طریقے سے کپڑے وغیرہ پر جو ہے مٹ کر دیتا ہے یا جس میں مٹ کرتا ہے تو وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، پاک ہے یا مٹ کرنا اس کا، جی بولیے، میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، بس یہ کہ جو ہے پاک ہے یا ناپاک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ناپاک ہے، میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، متلقن خے کی بات میں نے اس لیے کہا کہ جو ہے بچے کی زیادہ جو ہے مسئلہ اسی کا پیش آتا ہے، بڑے لوگوں کا زیادہ مسئلہ پیش نہیں آتا، حالانکہ وہ بھی ہے، اگر وہ بھی لگ جاتا ہے جسم کو تو ہے یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، پاک ہے، اختلاف تو ہے، اختلاف تو رہنا چاہیے، ہاں بولیے، پاک ہے، مان لیا جائے پاک ہے، بس چھوڑ دیں، اللہ اکبر، بھرا دیکھیے اب اس کے بارے میں لوگوں کے جو اقوال ہیں اس سلسلے میں وہ آپ کے سامنے پہلے میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس کے جو اس کی بات کہی جاتی ہے، حنابلہ کے یہاں ایک مذہب جو اس سلسلے میں ہے کہ جس طریقے سے پیشاب میں فرق کیا گیا ہے بچے اور مچھلی بچے اور بچے کی بات کر رہا تھا, اس طرح سے اس کے پیشاب کے اندر فرق کیا گیا ہے صفائی کے تعلق سے, ویسے ہی قے میں بھی فرق کیا جائے گا. یہ حنابلہ کے یہاں بہت مشہور قول ہے, یعنی بچہ اگر قے کر دیتا ہے جو ابھی صرف دودھ اس کی غذا ہے تو اس کو چھینٹا مارے گا تو چل جائے گا, بچی کرتی ہے تو دھونا ضروری ہے. اب یہاں وہ بات آتی ہے کیوں علت بیان کی جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسا کیوں کیا ہے, فرق کیوں کیا ہے, علت کی بات یہاں سمجھ رہے میری بات کو؟ یعنی اس کے اوپر دوسرے کسی مسئلے کو قیاس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. قیاس کب کریں گے؟ جب ہمیں علت معلوم ہو جائے گی, اس کا ریزن کیا, کیوں اس کو فرق کیا گیا. جب تک یہ نہیں آپ ظاہر کریں گے تب تک آپ کسی اور کو اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. تو حنابلہ کے یہ بہت مشہور قول ہے, اور خاص طریقے سے بلوغ الامام کی جو شرح کی ہے عبداللہ بسام نے, انہوں نے جو ہے اس کو نقل کیا اپنی شرح میں بلوغ الامام کی, کہ وہ قے کا وہی حکم ہے جو پیشاب کا, یعنی قے بھی نجس ہے البتہ بچے اور بچی کے قے کے اندر صفائی میں فرق کیا جائے گا. یعنی بچی اگر قے کر دی ہے تو کیا کر دے, دھونا ضروری ہے, بچے نے اگر قے کر دیا ہے تو چھینٹا مار دیں گے تو کافی ہے. آگے بات سمجھ میں؟ یہ قول ان کے یہاں مشہور قول ہے. بقیہ دوسرے لوگوں کے یہاں جتنے بھی آپ کو یہاں نام نظر آ رہے ہیں ان سب کے یہاں دھونا ضروری ہے, نجس مانتے ہیں اس کو. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. کیا نقل کیا ہے؟ اجماع, یعنی اس کے نجس ہونے پر اجماع. ٹھیک ہے, نجس ہونے پر اجماع نقل کیا. تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے, جیسا آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ پاک ہے, نجس نہیں ہے, قے نجس نہیں ہے, پاک ہے, چاہے بچے کا ہو قے یا جو ہے بڑے کا. لیکن ہم بچے کی بات بار بار جو کر رہے ہیں وہ کیونکہ زیادہ ضرورت اسی کی پڑتی ہے, اس کا مسئلہ ہی زیادہ آتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں پاک ہے ان کی یہاں دلیل یہی ہے کہ اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو پھر اصل وہی لوٹ آتا ہے, یعنی اصل ہر چیز میں کیا ہے کہ وہ پاک ہے جب تک اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو. نجس ہونے کے لیے جو دلیل اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے, میں وہ دلیلیں آپ کو پہلے پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہو کہ یہ دلیل ثابت ہے. اس سلسلے میں حدیث پیش کی جاتی ہے کہ چار چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان چیزوں کو دھویا جائے گا. ان چار چیزوں میں ایک چیز کیا بیان کی ہے, قے بیان کی ہے, درخوتی وغیرہ کی روایت ہے یہ, اور چار چیزیں ہیں, چار میں ایک چیز کیا ہے, قے ہے, اس کو دھویا جائے گا, یہ لگ جائے تو اس کو دھویا جائے گا. اس حدیث کے بارے میں محدثین کی رائے یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف, جب ضعیف ہے تو اس کی وجہ سے اس میں جن چیزوں کا بیان آیا ہوا ہے نجاست کا حکم نہیں لگا, کیونکہ ضعیف حدیث سے حکم ثابت نہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ کہے نہیں آپ کہہ رہے ہو کہ ضعیف ہے, یا آپ کے یہاں ضعیف حدیث سے حکم ثابت نہیں ہوتا ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث اگر اس باب میں کوئی صحیح, اس مسئلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو ضعیف حدیث پر بھی کیا کر لیں گے, عمل کر لیں گے. تو یہ بات کہتا ہے, تو یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ کسی چیز کو دھونے کا حکم آنے سے اس کا نجس ہونا لازم نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئیے؟ کسی چیز کو دھونے کے لیے کہا گیا کہ فلا اور فلا چیز کو کیا کیا جائے گا, دھویا جائے گا, تو دھونے کا حکم آنا یہ اس بات کو لازم نہیں ہے کہ وہ چیز ناپاک بھی ہو. ٹھیک ہے, یہ بات تو یعنی یہ میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ گیا نا آپ کو, کہ کسی چیز کو اگر دھونے کے لیے کہا گیا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز ناپاک ہے, کسی اور وجہ سے بھی دھونے کا حکم آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب کیسے کیوں جوابی مسئلہ تھا, اب اس کو میں واضح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, کیوں ایسا ہے, اگر کسی کے کپڑے پر مٹی لگ جائے تو کیا کرے گا اس کو, کسی کی ناک جو ہے یہ جو کولڈ جس کو کہتے ہیں سردی کپڑے پر لگ جائے تب بھی کیا کرتا ہے آدمی, تو کیا دھوتا ہے اس کو, دھوئے گا کپڑے کو, اس کی وجہ سے دھویا جائے گا. تو دھونا دونوں طرح کے لیے ہوتا ہے، صفائی کے لیے بھی اور پاکی کے لیے بھی ہوتا ہے. تو دھونے کے حکم سے کبھی بھی یہ لازم نہیں آتا ہے کہ لازماً وہ چیز کیا ہوگی، نجس ہوگی. ایک اور بھی ہو سکتا ہے دھونے کا سبب، وہ کیا ہے؟ کبھی جیسے ابھی کتے کا جب بیان آئے گا تو وہاں یہ چیز زیادہ جائے گی. کتے کو یعنی جو برتن میں منہ ڈالنے کے بعد صاف کرو دھونے کا حکم دیا گیا، وہ حکم اس کی نجاست کی وجہ سے ہے یا اس کے جراثیم کی وجہ سے؟ ٹھیک ہے، وہاں یہ بات انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ آئے گی، لیکن اس کو ابھی ذہن میں رکھے گا. کبھی کسی چیز کو اس لیے بھی دھونے کا حکم ہوتا ہے کہ وہ چیز انسان کے لیے نقصان ہوتی ہے، جراثیم. اور یہ جو خاص طریقے سے پیٹ کے اندر غذا جاتی ہے اس کے بعد جو باہر نکلتی ہے، اس کے لیے خاص یہ ہے کہ ہاں وہ اچھی چیز نہیں مانی جاتی ہے صحت کے لیے، اس میں جو چیز
نجس نہیں ہے اور اس کو
دھونے کا حکم دیا گیا ہے. ابھی جو ہے بات آئے گی اس کے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، منی کے بارے میں، کیونکہ وہ بھی مختلف ہی مسئلہ ہے، اس میں بھی اختلاف ہی ہے کہ اس کو دھونے کے لیے کہا گیا. بات آئے گی کتے کے لعاب کے بارے میں، یعنی اس کے جھوٹے کے بارے میں، کہ اس کو ساتھ برتن کو ساتھ مت دھونے کا حکم دیا گیا، اس میں بھی اختلاف ہی ہے. اس کو بھی لوگ مانتے ہیں کہ وہ نجاست جو ہے اس نے کی. اگر جو ہے چلو
یہ
اختلاف نہیں ہے کہ وہ، یعنی اس کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے لیکن پھر بھی اس کو نجس نہیں مانا. اس کی مثالیں آپ کو کئی ملیں گی، یعنی جیسے ابھی اس میں صرف اگر آپ احناف کو چھوڑ دیں، احناف اور مالکیہ کو چھوڑ دیں، تو جتنے بھی یہ لوگ ہیں شوافی ہیں اور جو ہے حنابلہ ہیں، یہ سب لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ منی پاک ہے، لیکن پھر بھی منی کو دھویا جاتا تھا. یعنی وہ چیز جو ہے احناف کے یہاں جو ہے پاس نہیں ہے، تو ان سے ایسی چیز کہہ سکتے ہیں کہ منی کو بھی دھونے کی بات کہی جاتی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے منی جو ہے نا پاس ہے؟ آپ نہیں مانتے ہیں اس بات کو. کوئی بھی چیز جس کو دھونے کا حکم دیا گیا ہو، دھونے کے حکم سے کبھی بھی یہ چیز، مالکیہ کے بارے میں یہ بات، مالکیہ جو ہے کتے کو ناپاک نہیں مانتے. پھر جو دو دن دھونے کا حکم دیا گیا اس کا عبودی حکم ہے، اس کا نجس ہونا لازم نہیں آتا اس سے. حالانکہ ساتھ میں دھونے کی بات کہ گئے، پھر ساتھ مطلب دھونا یہ اس کے علاج کے لیے، سمجھ رہے کیا؟ تو یہ باتیں ہیں ان کے یہاں، اس طرح کی چیزیں ہیں. میں ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم اسی لیے اس کو نجس نہیں مان رہے ہیں کہ دھونے سے یہ جو ہے دھونے کے حکم سے وہ چیز لازم نہیں آتی، بلکہ اس لیے کہہ رہے کہ حدیث ضعیف ہے. لیکن اگر مان بھی لیا جائے ان کے لحاظ سے کہ وہ کیا ہے، چلو ضعیف حدیث سے دلیل لے سکتے ہیں، تو بھی یہ مسئلہ اپنی جگہ پر، صرف دھونے کے حکم سے نجس ہونا لازم نہیں آتا. جی
دھونے کا حکم ہے
براس کو
ناپاک اس لیے کہا گیا کہ
جو ہے اس کو اس کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، جی ہاں اس کو صاف کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بات آپ کی صحیح ہے. جو آپ جو ہے یہ بات جو کہہ رہے ہیں آپ کہ چونکہ اس کے لیے یعنی براس کے لیے پتھر استعمال کرنے کی بات کہی گئی ہے یا باول کے لیے، تو یہ اپنی جگہ پر درست ہے. لیکن اس کے لیے ایک دوسری دلیل بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اس کے لیے ایک دوسری حدیث ہے، وہ حدیث جو بہت سی حدیثیں پیش کرتے ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی گندگی کو جو ہے رون دے، یعنی اللہ کا لفظ آیا ہوا ہے لیکن اس سے مراد کہہ لیتے ہیں وہیں برات لیتے ہیں، تو اس میں لفظ کیا آیا ہوا ہے، فتوہورہما. ٹھیک ہے، یعنی اس کی پاکی، اس کو پاک کرنا. طہور کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو پاک کرنے کی جو بات آتی ہے وہ کب آئے گی، جب پہلے کیا ہو وہ چیز. تو اس کے اندر اور بھی دوسری دلیلوں کے ساتھ ایک چیز مل کر کے آئی ہوئی ہے، صرف یہی حدیث ہے تو شاید اس پہ بھی نہیں کہیں گے. اور پیشاب کے تعلق سے کہ اس سے بچنے کی بات ہے،
اگر یہ لے کے آئیں گے تو کمپیئر کریں گے تو
اس میں طہور کا لفظ آیا ہوا ہے باقاعدہ ان حدیثوں میں. کس کا لفظ آیا ہوا ہے؟ طہور کا لفظ آیا ہوا ہے، یعنی اس کے پاک کرنے والی چیز کیا ہے؟ مٹی ہے. یہ لفظ آیا ہوا ہے، اور پاک کرنے والی مٹی جو یہ بات کہی جاتی ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پاک جب بھی کہا ہے کہ پاک کرنے والی چیز تو مطلب کیا ہے وہ چیز کیا تھی ناپاک یہ جو ابھی پتھر کے استعمال کی بات کی جائے اگر آپ لے لیں تو اس میں جو عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے لیے تین پتھر لے گئے تو یہ ڈھونڈے تو صرف دو پتھر ملے اور ایک گوبر کی لیپ ملی ہمیں وہ جو ہے اس کا گدھے کا لیپ آپ نے اسے پھینک دیا اور کہا کہ انہ لا یقطع ہے یہ پاک نہیں کرتا مطلب کیا نکل رہا ہے نجیس ہے وہاں اس کی تراش ہے یہ چیز موجود ہے اس کے اندر لیکن یہ چیز اس کے بارے میں قے کے بارے میں نہیں ہوتی یہ صرف وہی نہیں کئی چیزیں مل کر کے یہ بات ہوتی ہے صرف وہی ہوتی ہے گنجائش ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس چیز کی وجہ سے اس کا نجیس ہونا لازم نہیں آتا وہ بات درست ہے آپ ٹھیک ہے اس کے بعد قے کے تعلق سے جو اور بھی اس میں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کو نجیس کہا جاتا ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی انسان کے جو بدن میں جو انسان کھاتا ہے جو انسان کھاتا ہے تو وہی کھائی ہوئی چیز کچھ خون بنتا ہے اور وہ کچھ فضلہ کی شکل میں نکلتا ہے تو وہی چیز جب پیشاب بن کر کے یا براز بن کر کے بول براز ہمیں کہا تھا استعمال کریں گے جب وہ چیز باہر آتی ہے تو کیا ہوتی ہے نجس ہوتی ہے تو وہی چیز صرف اس نکلنے کا فرق ہے منہ سے نکلتی ہے تو کیا ہونا چاہیے نجس ہونا چاہیے پھر سے کہوں یعنی نجس ہونے کی دلیل جو پیش کرتے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو بول اور براز کے ذریعے سے چیز باہر نکل رہی ہے وہ بھی انسان کی کھائی ہوئی چیز ہے جو انسان کے پیٹ میں جا کر کے وہ ہضم ہوتی ہے ہضم ہونے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ اس کو اسی کا نکلنا ہوتا ہے وہی چیز پیشاب اور پخانے کے راستے سے نکلتی ہے تو وہ چیز کیا ہوتی ہے نجس ہوتی ہے وہی اگر منہ کے طرف سے نکلتی ہے تو کیا ہونا چاہیے نجس ہونا چاہیے یہ ایک جی جیسا آپ نے کہا بات وہی ہے جواب اس کا وہی ہے کہ دونوں میں کیا ہے دوسری بات یہ کہ جگہ سے بھی فرق پڑتا ہے اگر چیز وہی ہو لیکن صرف جگہ کا فرق ہو جائے تب بھی کیا ہے فرق پڑتا ہے اس کی مثال کیا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا بات صحیح ہے اس کی مثال کیا ہے وہی ہوا جب نیچے سے خارج ہوتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے وہی ہوا اگر منہ سے خارج ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے یا نہیں تو فرق پڑتا ہے اس سے ایسا نہیں کہ فرق نہیں پڑتا ہے فرق پڑتا ہے تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہاں حالانکہ عمر کے اندر بھی کافی بدبو ہوتی ہے کافی چیزیں کوئی شبہ نہیں ہے اس کو برداشت کرنا بھی آسان ہاں خون بھی کبھی آ جاتا ہے خیر میں جو ہے تو یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں اس کی گندگی کے لحاظ سے یعنی گندگی سے مراد ہو نجاست نہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں کافی بدبو ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے ان سب چیزوں کے باوجود بھی اس کے نجس ہونے کے لیے کوئی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں زیادہ اس میں جو لوگوں کی رائے ہے وہ یہی ہے اور عام طریقے سے جو راجے قرار دیتے ہیں خاص طریقے سے یہ جو کتابیں آپ کے پاس جو ہے آج کل بہت زیادہ جو ہے متداول ہے ان کتابوں میں وہ یہی ہے کہ قے جو ہے نجس نہیں ہے جیسے بھی یہ کتاب جو ہے میں آیا تو جو سنٹر میں دیکھا اصل میں عربی میں کتاب ہے اللباب فی قسمۃ والکتاب اسی کا یہ اردو ترجمہ ہے تو وہی دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کی نجاست کی کوئی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے قے کو کیا ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے انہوں نے اس کو جو ہے راجے قرار دیا اور بھی کچھ اور بھی کتابیں اس سلسلے میں ہیں اور خاص طریقے سے جو نئے محققین ہیں اس سلسلے میں انہوں نے اسی کو راجے قرار دیا ہے کہ یہ نجس نہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ خاص طریقے سے جنہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ وہ نجس نہیں ہے انہوں نے ان کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ اس کے جو ہے قائل نہیں تھے اور ہاں اجماع بھی نقل کیا گیا ہے میں نے کہا تھا اجماع بھی کیا کیا گیا نقل کیا گیا لیکن اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اجماع یہ ثابت نہیں ہے یہ اجماع ثابت نہیں اگر اجماع ثابت ہو جاتا تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اجماع کیا ہے بہت قوی دلیل ہے صرف دلیل نہیں بلکہ بہت قوی کسی کو اس کی اس سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی اگر واقعی معنی میں اجماع ہو تو اس سے اختلاف کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. یہ بات صحیح ہے. مطلقاً خیر کے بارے میں جو ہے یہ مطلقاً کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہونے کے بارے میں اس کو اجماع نقل کیا ہے بعض لوگوں نے, لیکن یہ اجماع ثابت نہیں ہے. جی کوئی سوال ہو تو کیجیے, تھوڑا سا ٹائم جو ہے. ابھی کچھ اور بھی مسائل آئیں گے جس میں اجماع کی بات کی جائے, جیسے خون وغیرہ کا مسئلہ بھی آئے گا تو اس میں بھی یہ بات یہی آتی ہے کہ اجماع نقل کیا گیا لیکن اجماع ثابت نہیں ہے, تو اس میں بھی یہی بات ہے اجماع ثابت نہیں ہے. جی بولیے.
وضو کر کے اگر الٹی ہو جاتی ہے,
ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے, یعنی اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا وہ ایک الگ مسئلہ. یہ ایک الگ ہے کہ وہ ناپاک ہے یا نہیں ہے, مطلب کیا ہے اگر کہیں کپڑے پر لگ جاتا ہے یہ جو ہے قے یا آپ کے جسم پر لگ جاتا ہے تو اس کو آپ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے. تو وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس میں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا کہ قے کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے.
تو آج کل لوگ جو ہے ٹشو وغیرہ,
جی ہاں جی ہاں, ان شاء اللہ سنگھی کے بیان میں آئے گا. یہ کس کے بیان میں آئے گا؟ آئے گا یہ اسی زمین میں کہ سنگھی کے آداب کیا ہیں, اس میں سے ایک یہ بھی ہے. وہ تین چیزیں ہیں جس کے بارے میں یہ بات, جیسے یہ حدیث میں نے پیش کی تھی بھی آپ کو عبداللہ بن مسعود والی, جس میں یہ کہ آپ تین پتھر لے کے آئیے تو آپ نے ایک کو پھینک دیا اور کہا کہ انہ لایا ہے. تو یہ جن چیزوں سے سنجا کیا جاتا ہے اس میں علت کیا ہے, پہلے علت نکالتے ہیں پھر اس پر قیاس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ وہ علتیں جو ہے فروغ کر کے تو اس میں کن کن چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بات آپ کو آئے گی. اور بولیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں پانچ چیزوں کا بیان ہے, اس میں جو بھی میں نے روایت بیان کی تھی خودنی کی کتنی چیزیں ہیں اس میں, وہ پانچ چیزیں کیا ہیں میں سوچا کہ آپ کے سامنے اس کو پیش کر دوں. وہ پانچ چیزیں ہیں یہ براز ایک, ٹھیک ہے, دوسرا جو ہے بول یعنی پخانہ اور پیشاب, تیسرا قے, چوتھا جو ہے دم خون, اور پانچواں منی. یہ سب کے بیان آئیں گے ویسے باری باری, ابھی آج صرف دو کا بیان آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سارے بھی مختلف ہی ہیں سوائے پہلے اور دوسرے کے, یعنی دم خون کے بارے میں بھی اختلاف ہے وہ نجس ہے یا نہیں ہے, پھر منی کے بارے میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ وہ نجس ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. جی
اس میں کیا آیا
کیا یہ دعویٰ جو اس کی ہے اس کے اجماع ہونے کی, اگر کہے ایسے اس کا اسلوب ہے پورا, اگر وہ کہے کہ قے کے نجس ہونے پر اتفاق ہے, قے کے نجس ہونے پر اتفاق ہے تو ہم کہیں گے یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. ابن حزم نے اس کی تردید کی ہے, انہوں نے مسلمان کی قے پاک ہونے کی صراحت کی ہے. میز علامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن خان دونوں نے قے کو نجاستوں میں شمار نہیں کیا ہے بلکہ آدمی کی قے کے مطلقاً طاہر ہونے سے اتفاق کیا ہے. یہ جو ہے ان کا معاملہ ہے, خاص کر کے ابن حزم جو ہے, ابن حزم تو بھائی مسئلہ اجماع ثابت کرنا کہ اجماع کس دور میں ہوا تھا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اجماع بہت قوی دلیل ہے لیکن یہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے کہ اجماع کا ثابت ہونا آسان نہیں ہے کسی بھی دور میں, اس لیے بعض لوگ جو اجماع کو مانتے ہی نہیں اس طرح سے کہتے ہیں کہ اجماع ٹھیک ہے بہت قوی دلیل ہے لیکن کسی بھی مسئلے میں ثابت کرنا کہ ہاں اجماع ہے یہ بہت مشکل کام ہے. بس کیا جائے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی شاید فکر حدیث کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے, میں جانتا ہوں اس میں لکھا ہوا نہیں ہے, وہ بیکار کی جو ہیڈنگ کا ہے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہیڈنگ کی. مسئلہ اس میں کیا ہے, ٹھہرے ہوئے پانی میں اور بہتے ہوئے پانی میں فرق یہ ہے کہ آپ بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. جنوبی ہیں آپ جا کے اس میں نہا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ندی ہے, بہتا ہوا پانی آپ نہا سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. ٹھہرے ہوئے پانی میں نہانے سے منع کیا گیا ہے.